15 جمادی الاخرہ 1423 ہجری مطابق 23 اگست سن 2002 عیسوی، 20واں پارہ سورہ قصص شریف آیت نمبر 76. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك
كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء
وأصبح الذين
لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك فادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين لا تدع مع الله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان ملعون سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا لاسٹ رکوع میں لاسٹ دس کے اندر اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کے حوالے سے اللہ کی شناخت اور اس کی پہچا بڑا انوکھا انداز پر سنایا تھا بڑے صراحت لفظی ہی لفظ قرآن نے کہا تھا کہ بتاؤ کر اللہ پورا دن ہی کر دے تو رات کون لائے گا کوئی ہے اللہ کے علاوہ تو پھر تم آرام کیسے کرتا ہوں پھر بتاؤ اگر رات ہی ایک دم کر دے تو کوئی ہے جو رات آبا دن لے آئے ایسا ہے تو پھر تم اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا نہیں کرو تو پھر ایک دلیل حقیقی یہ اللہ کی نانی ایسے کہ وہی قادر مطلق ہے وہی رات لاتا ہے وہی لہذا اسی ذات کی عبادت کی جائے گی اسی پھر آج جو پہلا رکوع ہے جس میں تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر 76 سے لے کر کے آیت نمبر 72 تک دراصل قدیم کتابوں کے حوالے ایک بہت ہی انوکھی کہانی بیان وہ ہے قارون کے ایک پیغمبر کی شان میں گستاخی کا نتیجہ یہ نکلا اس کی لکھ قیامت تک کے لیے زمین میں دھسا دیا گیا ہے حالانکہ اس تعلق سے گفتگو کی گئی ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، کزن تھا. ایک روایت آئی ہوئی حضرت موسیٰ کا چچا تھا، لیکن عموم علماء نے اسی پر عمل کیا ہے کہ وہ چچیرا بھائی تھا، کزن تھا، چچا کر رکھا. اور کا جو نسب نامہ بھر کیا گیا وہ بیان ہے، قارون بن قاہیث، یہ قارون جو جہاں بیٹا ہے اور یہ سہر قاہیث کا بیٹا ہے. موسیٰ کا نسب نامہ فرمایا گیا ہے ابن عمران بن قاہیث. تو معلوم یہ ہوا کہ عمران اور یسہر جو ہے یہ دونوں بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ اور قارون یہ آپس میں کزن تھے، چچیرے بھائی تھے. اتنا گہرا رشتہ تھا. یاد رکھیں کہ قارون کے تعلق ہے کہ توریت کا سب سے بہترین قاری تھا، اور اس توریت بہت عمدہ ہونے کی بنیاد اس روح بہت اچھا توریت پڑتا اور بات ہی بھی اسی ریفرنس سے یہ کہا جاتا تھا. اللہ تبا بڑا خوبصورت تھا صاحب، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا حسن و جمال کا مالک تھا یہ. اپنے حسن کی اکائی کے ساتھ جب وہ قرآن توریت شریف کی تلاوت کرتا تھا تو جیسے لگتا تھا نور برستا ہو، اسی لیے اس کو منور کہا جاتا. یہ صورت حال یعنی ساری فضیلتوں کو بھی ایک بس ذرا سا ایک پیغمبر کی شان کی تھی سب سب ذرا سا اللہ کے جلال القدر پیغمبر حضرت علیہ السلام کی شان میں ایک ناجائز اسکیم چلائی تھی. ابھی ذکر اس کا آ رہا ہے. یہ قرآن خود کہتا اللہ اکبر کہ اس کی کنجیاں ایک بہت ہی طاقتور بڑی ہاتھ یہ اٹھاتی تھی. مدری نے بعض قول کیا ہے کہ اس کے مال کی کنجیاں جو تھیں وہ تقریباً کئی خچروں والی جاتی تھی. 60 خچر جو ہیں اس کی کنجی اٹھانے کے لیے مامور کیے گئے تھے. یہ اتنا مالدار تھا. آج اس درس میں بڑی اجانی ہے قرآن کے حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے اس کی ذکر کرنے کی کہ ایک تو اس میں رغبت دنیا سے مسلمان کو بدا کرنا ہے، مسلمان دنیا ہی میں پھنس کر کے نہ رہ جائے یا مقابل میں آخرت. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دینا ہے کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں، بڑے بڑے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، نمرود، قارون، حامان، شداد، فرعون جیسے لوگ مٹا دیے گئے، نشان تک مٹا دیا گیا. تو اگر آپ کے سامنے اس وقت اہل مکہ کا ٹکراؤ ہے، بڑے بڑے لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دینی تعلیم میں، اسلام کی تعلیم میں دعوت رکاوٹ ڈال رہے ہیں، گھبرائیں نہیں، ان کا بھی حشر اس سے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں بخشا میں نے تو ان کو کیا چھوڑوں گا. یہ تسلی ہے رسول کریم کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا وہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے بچا کر کے اپنی قوم کو دریا کے پار گزار دیا اور شہر قدس میں پہنچ گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو مذبح سلاٹر ہاؤس کی نگرانی دینی گئی. یاد رکھیے کہ اس زمانے میں مذبح کا بہت معیاری تھا. آپ اندازہ لگائیں جیسے اس سے پہلے سورہ توبہ شریف میں بات کی گئی ہے نا کہ جو لوگ حاجیوں کو کعبہ شریف میں پانی پلاتے ہیں، جن کو حجب کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، وہ پانی پلانا چھوٹا درجہ، بہت اونچا درجہ ہے یہ، بہت اتنا اونچا درجہ ہے کہ سپاہی کے درجہ تک پہنچے تھے ریاضت و مجاہدے کی ضرورت. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مذبح کی ذمہ داری جو دی تھی یہ بہت اونچا درجہ تھا. انجینئر، ٹائر وغیرہ سب کلرے جانے کا درجہ دیا گیا. تو قارون کو کچھ پڑا، اس نے کہا کہ عجیب سی بات ہے، نبوت تو آپ نے لے لی، مذبح دے دیا اپنے بھائی ہارون کو، میں توریت کا سب سے بہترین قاری، مجھ کو کچھ ملا ہی نہیں. آپ نے اس کو سمجھایا کہ یہ میں نے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے. تو پھر اس نے کہی اچھا چلیے دو کروائے دھیان دیجیے، چلیے یہ تو ٹرائی کیا جائے کہ آپ کے میں سچ ہوں. الزام کرنے کی کوشش کی، پیسے والوں کے بڑے دوست لگا رہے ہیں، کے چہرے پہ لاکھوں نسب ہوتے ہیں. بنی اس کی بنی ہوتی ہے بھائی، اس کا بنا ہو رہا ہے. بنی کے چہرے پہ لاکھوں نثار ہوتے ہیں، بنی بگڑتی ہے دشمن ہزار ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آگے پیچھے چلتے ہیں. حضرت لقمان نے فرمایا کہ دوست اور دشمن دا بوقت سود و زیا بیاز، اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نفع اور نقصان مال. تیرے نفع میں اگر تیرا ساتھی تیرا دوست نہیں، تیرے پیسے تیری پریشانی کبھی کوئی مدد کر تیرا دوست، تو اس کے بھی بہت لاؤ مل. روایت میں آئے گا کہ جس وقت نکلتا تھا یہ تو گورا چکا تھا، یہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت سفید خچر پر سوار ہو کر کے، ایک جو عموم لباس ہوتا ہے پہننے کا، خاص طور سے پائی چار ہے نا، ہم لوگوں کے یہاں کفلے تک جو ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک بالش نیچے ہوتا تھا غرور دکھلانے کے لیے. صاحب یہ اللہ تعالیٰ ایسا تباہ ہے اس کا. ایک روایت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا یہ پھر جو ہے چلے ہم دونوں آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، دیکھے کون سچ ہے. چل رہے گئے تو فرمایا آپ نے کہ پہلے تو دعا کرے گا کہ پہلے میں دعا کروں. فرمایا کہ پہلے میں دعا کروں. وہ دعا کرتا دعا کرتا دعا کرتا رہا کچھ ہوا ہی. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو بتا کے پورا واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام وہ جو ہے ایک جگہ خطبہ دے رہے تھے، تو لاؤ لشکر کے ساتھ سفید کی خچر پر بہت ہی بن ٹھن کر کے بڑے ناز و نخرے کے ساتھ غرور و تمکن طبقہ نکلا، تو جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب اس طرح متوجہ ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اس طرح آج کیسے لائے بھائی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ نے تمہیں دی رکھی اور ایک فضیلت مجھے دے رکھی ہے، اگر تمہارے پاس نبوت تو میرے پاس جاؤ ہشم ہے، اور اگر آپ کو میری فضیلت پہ شک ہو تو میں تیار ہوں کہ آپ اور میں چلیں اور اللہ سے دعا کریں، دیکھ لیجئے کہ اللہ کس کی دعا قبول پاتا ہے. آپ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کہ پہلے تو دعا کرے گا پہلے میں دعا کروں، نہیں پہلے میں دعا کروں گا. کرتا رہا کچھ کروں، علیہ السلام کا جواب دعا کی جانتے ایسا دعا کی دعا کی موسیٰ زمین کو میں نے تیرے لیے تابے دار بنا دیا ہے، زمین کو جو حکم دو گے وہ کرے گی. فرمایا زمین کسی کو پکڑ لو، فرمایا کہ جو اس کی بولی بولنے والے اس کو بھی پکڑ. سب الگ ہو گئے، تمہارے دو ساتھی اس کے تھے، جب وہ دولت کے نشے میں چلتا سبھی ساتھی تھے، جب عذاب الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعائے ہلاکت کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا تو ہر ایک نے ساتھ چھوڑ دیا، خالی دو اس کے ساتھی تھے جو اس کے ساتھ رہ گئے. فرما جی اس کے بعد گھٹنے تک زمین دھس بارہ مال رہا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. فرمایا کہ زمین اور نگل ابھی کمر تک پناہ مانگی تھی، میں اپنی غلطی پہ شرمسار ہوں، توبہ کرتا ہوں، اپنی شان روز داخل. فرمایا زمین اور نگل ابھی سینے تک، پھر اس کے بعد فرمایا زمین اور نگل ابھی حل تک. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائے ہلاک ہم کی مال اور جی کیا ہے تاکہ مال و دولت پر قبضہ کر ہوتے ہیں، بولنے والے زبان سب کے پاس ہوتی ہے نا. بزرگوں کی شان میں، ولیوں کی شان میں، تاخیر کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے ہم بول کیا رہے ہیں. ارے بھائی وہ تو وہ بارگاہ ہے کہ وہاں الفاظ بولے جائیں تو بڑے نپے تلے انداز میں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی لفظ ان کے قد سے چھوٹا ہو جائے یا لفظ ان کی شان سے بلند. نبیوں کی شان یہ ہے اللہ کی ذات کے لیے جتنا چاہو بڑھا کر کے بولو گھٹا نہیں سکتے. نیچے آؤ گے تو خالی غلطی, اوپر بڑھاتے رہو نا, جتنا بڑھاؤ جتنا بڑھاؤ کوئی حد نہیں ہے. لیکن نبی کی شان کے لیے دونوں ہے, نیچے آؤ گے تو بھی تباہ اور اس سے اوپر بڑھے جب بھی تباہ. اگر اوپر بڑھے کہیں الوہیت کے درجے میں پہنچا دیا جب بھی تباہی ہے, اور لا کے اپنے برابر کھڑا کر دیا جب بھی تباہی ہے. اس لیے نبی پیغمبر کے لیے بڑا نبا کی طرح سوچ ہے. کہہ دیا لوگوں نے کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب قارون کے مال کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. فخسفنا به وبداره الارض, تو اللہ نے فرمایا دعا کی اللہ اس کے مال کو اس کے پاس حاضر کر, زمین سمیٹ کر کے اس کے مال کو نکل گیا. اندازہ لگائیں کتنا بڑا محل رہا ہوگا. ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ اس نے ایک محل بنوایا تھا جس کی دیواروں پر سونے کے کیا فلائی ووڈ ہوتے ہیں, سونے کی اس طرح سیٹیں لگی ہوئی جس سونے کے لگی ہوئی, اتنا مال رہا اسی میں بیٹھ کر کے اپنے غرور کا اظہار کرتا تھا اور چمچاگیروں کی چمچاگیری کے لیے بھی دیا کرتا تھا. یہ پھر اس کا مال اسی کے ساتھ سرزمین میں دھسنے لگا, حتیٰ کہ جموں کے قریب آیا تو گرا دیکھ کر ہم معاف کر دیں گے اس کو. خوف کے مارے کانپ اٹھے کے اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کا جلال روایات میں آیا ہوا ہے, فرمایا گیا کہ ساتویں زمین تک یہ لوگ انسان کے قد کے مقدار نیچے کی طرف دھنستے جا رہے ہیں اور قیامت تک اسی طرح گزرا رہیں گے, دھنس ہی رہے. بعض بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی, کہتے ہیں کہ کان بند کیجئے نا تو دھک دھک کی آواز آتی ہے نا, دھک دھک آواز آتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ آواز دراصل اس کے دھنسنے کی آواز ہے. اللہ, ایک یہ قارون کی تباہی کا, دوسرا سبب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے اس نے اعتراض کیا کہ بھائی مذبح تو آپ نے وہ ان کو ہارون کو دے دیا ہے اور نبوت آپ کو مل گئی ہے, مجھ کو کچھ ملا ہی نہیں, میں آپ کے نبوت کی تصدیق نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے نبوت و رسالت کا انکار کرنا صراحتاً کفر ہے, چاہے وہ ڈائریکٹلی انکار کیا جائے چاہے انڈائریکٹلی انکار کیا جائے, کفر ہے. موسیٰ علیہ السلام اسے بہت پیار و محبت سے پیارے تھے, دلجوئی کیا کرتے تھے ہمیشہ تاکہ اس کا دل تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ اس کا ثبوت مجھے دکھانا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ مذبح کی ذمہ داری ہارون کو اپنی طرف سے نہیں دی بلکہ اللہ نے دی ہے, اس کے ثبوت میں تم کیا چاہتے ہو؟ تمام روس آئے بنی اسرائیل کو بلایا اور کہا اپنے اپنے ڈنڈے لے کر کے اور لاٹھیاں لے کر کے, سب لاٹھیاں لے کر کے آئے, ایک کمرے میں رکھوا دی گئی لاٹھیاں اور سخت ترین نگرانی کر دی گئی کہ اس کو دیکھ جائے. جب صبح ہوئی تو حضرت ہارون علیہ السلام کا ڈنڈا شاداب تھا, شاخیں نکلی تھیں, پتیاں تھیں, اس میں پھل لگے ہوئے تھے. یہ دیکھ لے میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا, کہ اس رب کریم کی عطا و فضل اسی کے حکم پر میں نے عمل کیا ہے کہ ہارون کو میں نے مذبح کی نگرانی دی, پھر بھی اس کی تمہیں تو اس نے اس ہوتا ہے حسد, اسے میں کہتے ہیں بڑی بری چیز ہوتی ہے حسد, بہت بری چیز ہوتی ہے. یہ تو ہوتا ہے رشک نا, رشک یہ بھائی اس کے ساتھ ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہ اچھائی مجھے بتا فرما دے. حسد بھی یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس نہیں اس کے پاس نہ تو اس کے پاس بھی نہ ہو, رشک یہ ہے کہ میرے پاس ہو جائے اور حسد کیا ہے اس کے پاس بھی ختم ہو جائے. ایک بار ایک کبڑے لوگوں نے پوچھا, کبڑا جانتے ہیں کبڑا, جس کی پیٹ ہڈی اڑ جاتی ہے ایسے ہو جاتا ہے کبڑا کہتے ہیں, اس سے پوچھا کہ بھاؤ کہ تمہاری پیٹ صحیح ہو جائے کہ سارے لوگوں کی پیٹ تیری طرح ہو جائے, اس نے کہا سب کی پیٹ میری طرح ہو جائے. اس سے پوچھا لوگوں نے کیوں, کاٹ میری پیٹ صحیح ہو بھی جائے گی تو مجھ کو پھر بھی لوگ کبڑا ہی بولیں گے, اور اگر سب کی پیٹ کبڑی ہوگی تو مجھ کو کوئی نہیں کہے گا. حسد بھی ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے, اور رشک میں یہ کہ اس کے پاس ہے رہے, اللہ مجھ کو بیسی دے دے. حسد ہو گیا اس کو, اس نے سازش کی بڑی خوفناک سازش. اللہ اکبر, اپنے چند لوگوں کو اکٹھا کیا, اس سے صلاح مشورے کیے اور ایک عورت کو جو حاملہ تھی, پریگننٹ تھی, ان کو اس کو تیار کرایا. بہت کہہ دیے کہ ہم نے ایک اسکیم تیار کی ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلط کاری کا الزام لگا دیا. حدیث یاد آ رہی ہے, امیہ ابن خلف یا نام بول گیا, بہت ہی رسوائے زمانہ کافی تھا, اس نے گھوڑا پال رکھا تھا کہ میں اس پر سوار ہو کر کے محمد کو قتل کروں گا. معاذ اللہ, نام بول گیا خلف کا, اللہ کے رسول کو سنائی پڑا تو انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں اس کو اسی گھوڑے پر سوار ہونے کا قتل کروں گا. جنگ بدر میں جب آیا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو, ایک صحابی نے کہا کہ حضور اجازت مرا مسئلہ کہ اس کا قرض ماروں اس کو. حضور نے فرمایا چھوڑ کر اس کو مارنے جا رہا ہوں. ان سے نیزہ لیا اور گئے, نیزہ شاید اس کے ہلکی سی خراش جسے کاغذ وغیرہ کٹ نہیں جاتا یا بلیڈ وغیرہ رہا تھا, اتنا جوان مرد کبھی ہو کر کے بہادر, ایک ذرا سی خراش آگے تڑپ رہا ہے, کہا تمہیں کیا, مجھ سے پوچھو تو بتلاؤں میں تمہیں. خدا کی قسم جو درد مجھ کو ہو رہا ہے, اگر اس پوری آبادی والوں کو تقسیم کرے سب لوگ بربلا کے مر جائیں گے. تو میں نے معلوم ہے کہ محمد کھا لگایا ہوا زخم. اسی طرح سے اگر پیغمبر کو کوئی قتل کرے تو اس سے زیادہ مجرم نہیں کوئی ہے, اور پیغمبر جس کو قتل کرے اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں. اگر پیغمبر کو کوئی قتل کرے بہت بڑا مجرم ہے, اور جان لیجیے جس کو پیغمبر قتل کر دے اس بہت بڑا مجرم ہو. یہ تو آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان, بہت گستا معاملہ تیار, سارا کھیل تماشا تیار. حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادات میں مشغول سے آیا اور کہا ہم نے ایک اسٹیج لگایا ہے, تھوڑا سا آپ سے زمین دے دیجیے. مجمع صاحب گئے, آپ نے اسپیچ شروع کی, اللہ کی حمد بیان کی, اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, جو زنا کرے اس کو سنگ سار دیا جائے گا, اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مارا جائے گا تک کہ مر جائے وہ. تو قارون کہتا ہے کہ اگر یہ قارون سب کے لیے کہ خالی آپ کے سب کے لیے کہ خالی ان لوگوں کے لیے ہے, فرمایا سب کے لیے کا, پوچھتا ہے آپ کے لیے بھی کہا میرے لیے. اتنے میں اس عورت کو بلایا, وہ تو کہاں پر ہی ہماری خوف تھی, کیسی بات ہے جناب, نبوت کی شان. دو روایتیں یہاں پہ آئی گئی, ایک روایت یہ ہے کہ اس کو پیش کیا گیا, لوگوں نے کہا یہ عورت کہتی ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آپ کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً نماز سے لکھا اور ہاتھ کھا کے دعا کیا, میں تیرا ایک بندہ, تیرے حکم کی تعمیر کے لیے میں نے لوگوں کو دعوت دی, جو بات حق اس کو واضح کروا. عورت نے کہا کہ حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ سراسر آپ کی ذات پر الزام ہے, یہ پلاننگ تیار کی گئی ہے, اور مجھ کو اتنے 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 اشرفیاں دی گئی ہیں, اور اتنے اتنے مجھ سے وعدے کیے گئے کہ تجھ کو یہ چیز دی جائے گی. اللہ, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو قارون کے ساتھ رہنا ہے قارون کے ساتھ رہے, اور جس کو میرے ساتھ رہنا ہے میرے ساتھ ہو جائے. سارے لوگ حضرت موسیٰ کی طرف چلے آئے, وہی صرف دو آدمی زمین کو لے کر یہ تو چلے. بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا, یعنی یسار کا بیٹا تھا, بغا علیہم, تو اس نے ان پر زیادتی کی. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ, پھر اس نے ان پر زیادتی کی, اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتنا نہیں غرور نہ کر, بے شک اللہ غرور کرنے والے اتنانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. آپ کو سمجھا ہے تیرا انداز چلنے پھرنے کے اچھا نہیں ہے. لوگوں نے بتایا ہے یہ دو قول لکھے گئے کہ صاحب دولت اس کے پاس نہیں آئی کہاں سے. آگے عزیز کو علم کیمیا معلوم جس کی بنیاد پر وہ جس چیز کو بھی چھوتا تھا وہ سونا ہو جاتا تھا. ابن کثیر نے اس قول کو رد کر دیا اور کہا ہے کہ کیمیا کا کوئی وجود ہی دنیا میں نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے ہر شے حقیقت کے ساتھ پیدا کیا اور حقیقت کی پیدا کی. لہٰذا کیمیا کا کوئی وجود نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت اچھا عالم تھا, توریت کا بہترین قاری تھا, اللہ نے اس تلاوت کی برکت سے اس کو اتنا نواز دیا. اور یہ بھی نقل پڑھایا گیا کہ اس کو اسم اعظم معلوم تھا, اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ نے اس کو اتنا نواز دیا. ایک واقعہ نقل کیا ہے مائیت پر کی جو لوہا ہے وہ لوہا ہی رہے گا, اس کو چاہے کتنا بھی تبدیل کرنا چاہو نہیں ہو سکتا ہے. ایک واقعہ مگتا بھکاری آیا سائل, اس نے آپ سے سوال کیا پاس کچھ کھا نہیں, آپ خواہش پیدا کاش میرے پاس کچھ ہوتا میں اس کو دے دیتا. آپ کے کنکر زمین سے اٹھایا, اس کو ہاتھ میں رگڑتے رگڑتے اس کی جھولی میں ڈال دیا, دیکھا تو وہ سونے کی ڈلی بن گیا. یہ قلب ماجد ہوئی لیکن اللہ کی قدرت سے ہوئی, ولیوں کی کرامت اللہ کی قدرت ہی ہوئی.
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ,
اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر, اللہ تعالیٰ نصیب کا ملیا اور دنیا میں اپنا حصہ, اور احسان کر جیسا اللہ تجھ پر احسان کیا, اور زمین فساد نہ مچا, بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. اٹھایا اس کو لوگوں نے, اللہ نے تجھ کو دیا ہے دکھاؤ, لوگوں کو کھلاؤ, غریبوں کی کفالت کرو, ضرورت مندوں کی ضرورتوں پر پوری مدد کرو, ملے گی دنیا تمہاری بنی ہوئی آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ. لیکن تو آخرت کو چھوڑ بھیڑ میں پڑ گیا ہے, یہ تیری نقصان دے گی, نقصان دے اور احسن کما احسن اللہ علیہ, جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا کہ دولت و ثروت کا انبار دے دیا ہے, تو اب تیرا حق یہ ہے, تیرے اوپر لوگوں کا حق یہ ہے کہ تو ان غریبوں کی مزدوروں کی پریشان حالوں کی سب کی کفالت کرو, زمین میں فساد نہ کرو. ایک وصولی گفتگو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک ماحول پیدا کیا ہے اس ماحول کے خلاف نہ جاؤ. دولت کا نشہ بڑا خراب ہوتا ہے نا. آپ یہی دیکھ لیجیے جن کے پاس دولتیں ہیں ان کا نشہ کیا ہے. ہاں اگر دولت آئے تو عثمان غنی کا مزاج دے دے اللہ تعالیٰ, دولت آئے اللہ کی ہے, اللہ نے دیا وہ لینے کیا لگا ہوا. ایک بات دماغ میں رکھے یہاں پہ کہ دولت کا حصول برا نہیں ہے, اس کا غلط استعمال برا ہے. اللہ کو خوب نوازتے آپ بڑے سے بڑے ہو جائیں مگر غلط استعمال نہ کیجیے. اللہ نے دیا ہے اس کے احکام کے مطابق اس کو خرچ کرتے رہیں, آپ کی دنیا بھی بن گئی. حضرت علی کی روایت ہے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے جوتے میں دو قسمہ ہو, دنیاوی لحاظ سے میرے جوتے میں دو قسمہ ہو, فیتا نہیں ہوتا فیتا ہوتے قسمہ بولتے ہیں, دو فیتا میں ایک جوتے میں لگا کر پاؤں مجھے پسند نہیں ہے. کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے, حدیث پاک فلاں آدمی ہے اس کے پاس دولت ہے, کھاتا بھی ہے, اچھا پہنتا بھی ہے, اچھا رہتا بھی ہے, کیا یہ غرور؟ حضور نے فرمایا ہذا جمیل
واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، جمال پسند کرتا ہے. یہ غرور نہیں ہے، جتنے اچھے انداز میں رہو گے، اچھا لگے، نعمت کے اظہار کا ذریعہ ہو، یہ بھی ضروری ہے. ایک بات، ایک مسئلے کی نوعیت یاد رکھیں، اگر دولت ہے تو دولت کے اظہار کا اظہار بھی ضروری ہے، ورنہ بخیل کہے جائیں گے. اس نیت سے آپ نہ پہنے کہ صاحب میں کسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے پہن رہا ہوں، عاجزی کے ساتھ پہن لیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، صاحب سجادہ، سب زندہ دار جن کی عبادت پر عبادت ناز کرے، رات رات پر عبادت کرتے تھے، بڑا خوبصورت جبا پہن کر کے جا رہے تھے، اتنا خوبصورت جبا. فرمایا آج کر لو، آپ لے کر کے اندر ڈال، بنا کے اندر ڈال، دیکھا اندر ٹاٹ پہنے ہوئے تھے، اوپر سے جبا پہنے ہوئے تھے. سرکار غوث پاک کے جبے کی قیمت جانتے ہیں کتنی تھی؟ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ جبا نہیں خرید پاتا تھا، وہ خریدتے تھے، اتنا قیمتی جبا خریدتے تھے کہ بادشاہ وقت نہیں خرید پاتا تھا. ایک مطلب کسی نے کہا بھی کہ حضور یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ تو فقیر آدمی. فرمایا ہاں، ان کے غرور کو توڑنے کے لیے پہنے میرا ضروری ہے، تاکہ اس کا غرور ٹوٹ جائے، ورنہ یہ سمجھے گا کہ فقیر مریض قسم کے لوگ ہیں، ان کو کیا یار، کھانے کا کوئی ٹھکانا نہ پیسے کا ٹھکانا. یہ اپنے غرور، اپنے اندر غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور کسی کی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی غرور غرور کر رہا ہے تو پھر اس کا غرور توڑنا بھی ضروری ہے. یہ سورت سمجھایا لوگوں نے مانا ہے، تو اس کا جواب اس نے کیا دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے. وہ یہ یا تو علم کیمیا تھا، یا علم توریت کی بنیاد تھا، یا اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی بنیاد پر اس کو حاصل ہوا تھا، ہوا اولم یعلم ان اللہ قد اهلك قبلہ من قبل من القرون. اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک فرما دیا ہے جن کی قوتیں اس سے سخت تھی اور جمع اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں. کیا مطلب؟ ایک قارون نے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا. یہ درست تعریض بولتے ہیں، بلاغت کی اصطلاح اس کو تعریض کہتے ہیں، یعنی کسی پر چوٹ کر اس کو تعریض بولتے ہیں. ادھر اہل مکہ پر تعریض ہے، جو بڑے بڑے لوگ تھے نہیں، ان پر تعریض ہے. یہ اہل مکہ کے کفار جو تھے بڑے بڑے لوگ، ولید بن مغیرہ، ابو جہل وغیرہ، ان پر تعریض ہے کہ ایسے والا بنا دیا ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگ تباہ کر دیے گئے. قارون تباہ کر دیا گیا، شداد و حامان، فرعون تباہ کر دیے گئے، نمرود تباہ کر دیا گیا، سبھی تباہ کر دیے گئے. تو تمہاری کیا حیثیت؟ تعریض کی. اور اگر تمہارے 60 خچروں پر چابی لگتی ہے تو تم سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے جن کے اور بھی رہے ہوں گے. اگر نہیں، جس نے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی، تباہ. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں کی جائے گی. یہ جملہ تو عجیب سا لگتا ہے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں. کیا مطلب بھائی؟ یعنی اتنا گناہ اس کے پاس ہے کہ اسے پوچھنے کے سوال نہیں بدل جاتی ہے. تو وہی ارے کسی کے کم گناہ ہو تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے کہ بھائی 2-4 جس پورا نیچے سے لے کے اوپر تک کچھ بھرا ہی بھرا ہے، تو پوچھتا کیا ہے؟ جا اندر جا سیدھے. چل، مالک تیرا انتظار کر رہا ہے. اب وہ واقعہ ہے کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش بن سمجھ. حال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا. بے شک اس کا بڑا نصیب ہے، جب وہ نکلا بڑے جاہ و حشم کے ساتھ، آگے پیچھے جے جے کار جانے والے، تو کچھ علماء، یعنی کچھ سنجیدہ طبقے کے لوگ بھی جھانسے میں آگے کہہ رہے کہ یار ایسا اس کے پاس، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا ایسا، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، ہم بھی کم سے کم اتنا ویسے کچھ تو کر کے نکلتے. کیا کہا؟
قال الذين يريدون الحياة الدنيا، جو دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، جن کا مطلب نظر ہی دنیاوی زندگی ہے،
ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے.
تو پھر کچھ اہل علم تھے،
اہل تقوی تھے، قال الذين اوتوا العلم
ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل الصالح. وہ جو اہل علم تھے ان لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ کیا تقوی سے کر رہے ہو تم لوگ، ویلکم افسوس تمہارے اوپر ہے، ہلاکت تمہارے لیے، خرابی ہو تمہارے لیے. ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب بہتر ہے، لمن آمن اس کے لیے جو عام ایمان لائے، اچھے کام کیے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ انہیں کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں.
سمجھا؟
یہ اس کی تمتراخی دیکھ کر کے، اس کا پیسہ دیکھ کے، اس کے جاہوشم دیکھ کے دعا کرتے ہو کہ کاش یار ایسے ہم بھی ہو گئے ہوتے. بڑی بدنصیبی کی بات تم کر رہے ہو، بڑی بدنصیبی کی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تم کو. آخرت طلب کرو، تقوی اختیار کرو. تم نے دیکھا اس کو کہ اپنے دولت کے نشے میں اس قدر دھت ہے، یہ اتنا دھت ہو گیا، اتنا چور ہو گیا ہے کہ اس نے بہت سارے اللہ کے اصول کو روک ڈالا، اس کو نہیں دیکھا تم نے؟ اللہ اکبر. فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، یہاں واقعہ کٹا ہوا ہے. پھر وہ واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کا، تو ہم نے اسے اس کے گھر اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، خست کر. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لے سکا حضرت موسیٰ. یاد رکھو کہ جب عذاب الہی اترتا ہے، تلاش کر کر کے اترتا ہے. میرے کہا دولت بری چیز نہیں، بہت اچھی ہے. دولت ذریعہ ہے کسی قوم کی ترقی کا، اگر دولت نہ ہو تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض لوگ خوش نظریات رکھتے ہوئے دولت کی مذمت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. دولت اچھی چیز ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک جملہ کہا ہے، دولت ہو تو حضرت صدیق حضرت عثمان کا مزاج ملا، یہ اور قوموں کے عروج و زوال کی کہانی اس پر موقوف ہے بھائی، کسی پر موقوف. مگر جن لوگوں نے تمنا کی تھی وہ صرف دنیاوی اعتبار تمنا کی تھی، کاش یہ دولت ہمارے پاس چلی جاتی. وہ ہمارے سمجھایا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے آخرت کا حصہ چھوڑ کیوں دیا؟ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ دنیا بھی نواز دے، آخرت بھی نواز دے. دیکھیں قرآن کی دعا کیا ہے، اور بنا دینا پھر دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. اسی لیے دونوں دعائیں مانگیں گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. یہ قرآن کا اصول ہے نا. اللہ اکبر. وما کان بالمنصر، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور کل جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے، عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، اے عجب کافروں کو بھلا نہیں. اب جب یہ واقعہ رونما ہو گیا، قارون زمین میں دھسا دیا گیا، تو کل جن لوگوں نے تمنا کی تھی کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، تو اب وہ کہتے تھے کہ اللہ تیرا احسان، ورنہ اگر ہمارے پاس وہی در ہوتے پھر قارون کے ساتھ ہم بھی اسی مرتبے میں گئے ہوتے. اس لیے دولت ہو تو دولت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اس سے پہلے میں نے کئی بار حدیث کے دوران یہ بات بتائی ہے، دولت کمانا آسان ہے، آپ اسٹرگل کریں، محنت کریں، بالکل کما لیں، لیکن اس کا خرچ کرنا یہ بڑا مشکل ہے.
کہاں
خرچ کرنا، ہمیشہ یاد رکھیے جائز چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے دل مسوستا ہے، اور ناجائز و حرام میں خرچ کرنے کے لیے عقل ہی ساکت ہو جاتی ہے، عقل میں آتا ہی نہیں، دے دیتا ہے. اس کا تجزیہ کر لیجئے کہ آپ جائیں مسجد پہ چندہ مانگنے کے لیے،
یہاں کسی بڑے کے تعلق سے کسی بیوہ کی شادی کرانی،
بہت کم علم ہونا چاہیے. چاہے کسی برائی کے کام کے لیے آدمی کا منہ کھل جائے گا, کھول دے گا تھیلی لے جائے جتنا چاہے, بول کہتے گا چیک کاٹ دے. یہ ہوتا ہے. دولت اچھی چیز بھی دولت
اللہ دے تو پھر
اس کے صحیح مصرف و استعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. دیتا وہی ہے یار, اپنا کوئی تھوڑی کماتا ہے. اگر کوئی یہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم کماتے ہیں, یہ اس کی بھول ہے. آپ تجزیہ کریں تو جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا. آپ کے وجود سے لے کر کے بات وہی پہنچے گی کہ اللہ کی قدرت دوسرے
دی, ذرائع اس نے پیدا کیے, ماحول سے سازگار کیا, عقل آپ کو دی, طریقہ آپ کو بتایا. کس نے کیا یہ سب؟ اللہ نے.
مکاشفہ کے اندر کی روایت سنائی تھی میں نے آپ کو, تب ان زیادہ ناراض ہو گئے. کیا دعا دی اس کی؟ اے اللہ ناراض ہو گئے تو شخص کو بد دعا دے.
دردہ
بڑے بے نیاز صحابی تھے, عثمان غنی سے ان کا اختلاف ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی سے اختلاف ہو گیا
رضی اللہ تعالیٰ.
اور صرف اس لیے, بزرگوں کی باتیں میں خیر نقل کر دے رہا ہوں, صرف نقل کر دے رہا ہوں, نہ اس پر کوئی کمنٹ نہ کچھ. دو عظیم صحابی ہیں,
فرماتے تھے عثمان تو دنیا دار بن گیا.
یہ کون کہتا تھا؟ حضرت امیر معاویہ نے کہلا بھیجا کہ آپ ابو الدرداء کو میرے پاس بھیج دیجیے, آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن گئے ہیں. بڑی محبت منع کر کے, پیار سے, لجاجت سے, محبت سے تیار کرا ہے کہ آپ چلے جاؤ.
ہزار اختلاف کے باوجود
بڑی عزت کرتے عثمان غنی کی, صرف اس لیے کہ رسول کریم کے بڑے عظیم صحابی ہیں اور دنیا سے بڑے بے لوس ہیں. پوری زندگی کا سرمایہ ان کا ایک چادر پہننا, ایک چادر اوڑھنا, بس یہ پوری دنیا کی ملتی. ایسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو ان کا بھی برس پڑے. یہ تھرڈ پارٹ تو بھول گیا رسول کریم کی سادہ زندگی کو, یہ تم نے سب کر رکھا, تیرے پاس میں نہیں رہ سکتا. ان کے لیے مدینہ منورہ کے باہر ایک کوئی جگہ تھی خاص کر دی گئی کہ آپ یہاں رہے, آپ کو جو چاہے آپ کی سہولت پیش فراہم کی جائیں گی, مگر آپ رہے یہیں پہ. مگر نہیں, یہ عجیب زندگی. دعا مانگی, ناراض ہو گئے, اللہ فلاں شخص کو موٹا کر دے, فلاں شخص کو دولت مند بنا دے.
یہ بد دعا کیا
تو یہ بھی دولت آئے گی تو آدمی گمراہی کی طرف بڑھتا ہے. موٹا جب ہوتا ہے آدمی تو عبادات سے کمی پیدا ہو جاتی ہے, عبادت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کی عبادت میں وہ کیف و لذت باقی رہ جاتی ہے, اس لیے کہ اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے, تو لاکھ طرح کے ہیلے بہانے اندر سے آدمی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت اترتا کی مرتبہ جو مکاشفہ کے اندر فرمائی. اب صبح جب ہوئی تو ان لوگوں کی آنکھ کھلے کی, یار تو بڑا اچھا ہوا اللہ تعالیٰ ان عالموں کو ہدایت, ان عالموں کو سلامت رکھے, ان کے سائے کریمانہ کو دراز فرمائے کہ ان لوگوں نے ہم کو سمجھا دیا, ورنہ آج جو فرعون قارون کا آر ہوا ہے وہ یہاں تو ہمارا بھی ہو جاتا, اس کے ساتھ ہم بھی کبھی دکھا دیے جاتے. اللہ سبحان اللہ, یہ چیپٹر یہاں کلوز ہو گیا. اب اس کے بعد یہ سورت ختم ہو رہی ہے, سورہ قصص شریف آخری رکوع بالکل آخرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ساری گفتگو اس آخری رکوع میں آخرت ہی پر. تلک الدار الآخرہ نجعلھا للذین لا یرجون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد اور آخرت پر انداروں کے لیے.
تکبر ہے کیا؟
تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں کہ اپنے مقابل میں کسی کو حقیر جاننا, یہ ہے تکبر.
دل کے اندر اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ فلاں ہم سے کمتر درجے کا ہے,
یہ تکبر ہے. اسلام اس کو جل سے اکھاڑ دیتا ہے. شیخ سعدی نے کریمہ کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ تکبر عزازیل را خار کر, بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے عزازیل کو لعنت میں گرفتار کر دیا اور اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیا. بری تو اس کو تھا. اللہ نے فرمایا کہ اس جدو ہی آدم آدم کو سجدہ کرو, کیا لگا تھا؟ اللہ ہی نے کہا تھا. وہی اللہ جس نے آدم کو بنایا, تجھ کو بنایا, یہ شیطان. اسی اللہ نے اپنے سجدے کے لیے حکم دیا کہ میرا سجدہ کرو, اسی اللہ نے آدم کے لیے سجدہ کر دیا. اب وہ منطق چلنے لگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ تیری ذات کے لیے, میں آدم کو سجدہ کیسے کروں گا؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس اللہ نے قانون بنایا کہ مجھ کو سجدہ کرو, اسی اللہ نے قانون بنایا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ اس کے سمجھ میں نہیں آئی. اور منطقیانہ دلیل ہوں, آپ لاجک آنا خلق تو نہیں ملنا اور آپ خلق تو نہیں ملتی. ارے تو نہیں ملتے, آگ سے پڑ جاتی ہے, آدم کو مٹی سے پڑ جاتی ہے, میرے مقابل اس کی حیثیت کیا ہے؟ بس یہ حقارت کا پہلو جہاں کسی کے اندر پیدا ہوا وہ تکبر اللہ ہر مسلمان کو بتایا. حدیث پاک ہے, اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی, تکبر میری چادر ہے, تکبر میری چادر ہے. میری چادر کو جو شخص لینا چاہے گا اس کے ساتھ کیا سلوک کرو ہو جائے گا. قرآن پاک میں اسی لیے صرف اللہ کی صفت بیان فرمائے گی, المتکبر, برتری والا, بڑائی والا, کبر, عظمت. یہی لفظ اللہ کی ذات کے لیے صفت حامدہ ہے, یہی لفظ اگر انسان کے لیے استعمال کیا ہے تو صفت مذمومہ بن گیا ہے. ایک ہی لفظ دو استعمال میں الگ الگ بارے میں استعمال. غرور و تکبر یہ دونوں بڑی بری چیز ہوتی. ہاں رہ گئی بات یہ, جیسا میں نے ابھی حدیث میں سنایا, اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا رہنا, اور اس نظریے میں کسی کی توہین اور کسی کا انسلٹ نہ مراد مقصود ہو, یہ اچھی چیز ہے, مستحسن ہے, مستحب ہے, اس پر ان کو کوئی واسطہ نہیں کیا جائے گا. اچھی چیز ہے, بہترین انداز میں رہو, اچھے انداز میں کھاؤ پیو, خوبصورت رہو, خوب سج دھج کے رہو, اس لیے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, جمیل ہے, جمال ہے. لیکن جہاں دل کے اندر پیدا ہوگا کہ میں تو یہ ہوں تو میرے سامنے والا ویسا ہے, بس وہیں مر بھی ہو جاتی. من جا بالحسرت فلہ خیر منہا, جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے, اور جو بدی لائے بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا. جو نیکی کرے گا اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتا ہے. آخرت میں اس کی جزا جو ہوگی نا, جتنا دنیا میں کیا ہے اس کے مقابل میں آخرت میں اپنی جزا دیکھے گا وہ حسرت کرے گا, کاش میں اور بھی کر کے آیا ہوتا. اگر خدمات کی ہیں, نیک کام کیا ہے, رفاعِ عامہ کا کام کیا ہے, دین کا کام کیا ہے, خوب کام کیا ہے, صدقہ کیا ہے, لوگوں کی مدد کی ہے, غریبوں کی غمگساری کی ہے, سب کچھ کیا ہے, اب قیامت کے دن اس کی جزا اللہ کی بارگاہ میں دیکھ رہا ہے, تو جتنا کیا تھا اس کے کیے کے مقابل میں کئی کروڑ گنا اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے. کاش دنیا میں اس سے زیادہ خیر کام کر کے آیا ہوتا ہے یہ. اور جب بدی کرنے والا آخرت میں دیکھے گا تو جو اس کی نیکیاں ہیں نا, نیکیاں ظاہر بات ہے ہر برا آدمی خالی برائی نہیں کرتا, اچھی بھی اچھائی بھی کرتا ہے بھائی, اور ہر اچھا آدمی خالی اچھائی نہیں کرتا, برائی بھی کرتا ہے. اللہ کے احسان, اس کا کرم, اچھوں کی برائیوں کو اللہ دھل دیتا ہے, بروں کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ کسی صاحب ذمہ کو اللہ عطا فرما دیتا ہے. دوبارہ کی تقریر میں کہا تھا نہیں میں نے, کسی صاحب ذمہ کو عطا فرما دیتا ہے, کسی کے تعلقات, کسی کے حقوق, کسی کے رائٹس اس سے رہے ہوں گے اور اسے اس کو پورا نہیں کیا ہوگا, اس کے نیکی اٹھا کے اس کو دے دی جائے گی, آخرت میں بھائی بلائی دیتے گا وہ بلائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اصول بنایا, من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا, اور جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے, اور جو بدی لائے بدکام والوں کا بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا. ان الذی فرض علیک القرآن لوعدتک الی معاد, بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا تو تمہیں پھیر لے گا جہاں پھرنا چاہے گا چاہتے ہو. یہ ہے درس ایک, اس کے اترنے کی وجہ بلا فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو مقام جحفہ میں حضور ٹھہرے ہوئے تھے. سورہ محمد کی آیت کریمہ ہے اور حدیث کے حوالے سے ہے کہ جب حضور ہجرت کی شب نکلے مکہ مکرمہ سے تو پیچھے مڑ کر کے کعبے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے کعبہ، تو روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر میری قوم مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی نہ نکلتا. تو مقام جوفا میں پہنچے، قلب انور کے اندر، دل شریف کے اندر یہ خواہش تھی، کاش مکہ مکرمہ نہ شہودہ ہوتا. تو اللہ نے اس آیت کریمہ کو اتار کر کے حضور کو تسلی دی، کیا بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے وہ تمہیں پھر لے جائے گا جہاں پھر نہ چاہے تھے، مکے میں رہنا چاہے تو نہ مکے واپس جائیں گے آپ، ہے نا. اور رب یعلم من جاء بالہدى ومن ہوا فی ضلال مبین، تم فرماؤ بھی رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور چھوڑ جو کھلی گمراہی میں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی فتح مکہ سے پہلے جب خواب دیکھا تھا، وہ جس میں حضور نے خواب دیکھا کہ ہم اور ہمارے صحابہ سفید لباس پہن کر کے سر مدائے ہوئے کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہے ہیں، تو حضور بہت مسکرائے تھے اس خواب کے بعد. صبح جو بیان فرمایا تو حضور مسکرا رہے تھے اس وقت، اور صحابہ سے پوچھا تھا، وہ وہی دل کی کیفیت اور دل کا ایک تعلق کہ مکہ مکہ، یعنی بخاری کے حدیث پاک ہے، اتنا پیار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اتنا پیار کرتے تھے مکہ مکرمہ کے لوگ. مکے میں خاص ہوتی اس کا نام اذخر ہے، اذخر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھاس کو یاد کر کے روتے تھے، ہائے کعبے، ہائے مکے کی اذخر، خاص گھاس یاد کر کے روتے تھے، اس قدر عشق اور محبت تھی اس زمین سے. اسی لیے تو ان کے مراتب اتنے بلند کر دیں گے مہاجرین کے، بڑی دلوں کے قریب زمین تھی وہ، ایسی دور کر دی گئی تھی. پھر اللہ کے رسول نے جو عمرہ فرمایا ہے وہ بشارت یہ تھی. اور وما کنت ترجو ان قیلہ بالکتاب، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی نہ کرنا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار و مشرکین جو آپ کے تعلق سے اس قسم کے نظریات و خیال رکھ رہے ہیں، آپ ان کے تعلق سے بالکل بے نیاز ہو جائیے، بالکل چھوڑ دیجیے ان کو، آپ اپنا کام فریض نبوت انجام دے چکے ہیں، پیغام آپ نے پہنچا دیا، بتا دیا، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، وہ لائق عبادت نہیں ہے، تمہاری غلط رسمیں جو ہیں اس کو ہٹاؤ مٹاؤ، میں اللہ کا بردودہ پیغمبر ہوں، آپ اپنا فریض نبوت انجام دیجیے، ان سے نہ ڈریے، نہ ان سے مایوس ہوئیے، نہ ان کی طرف توجہ رکھیے، اپنا کام کیجیے. اور ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکے بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئی، اور اللہ اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا. ولا تدع مع الله إلها آخر، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی پرستش نہ کرنا، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوا اس کی ذات کی، اسی کا حکم ہے اور اسی کا پھر جاؤ گے. آخر کی آیت کریمہ کا حصہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اللہ کی ذات. قیامت کے دن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، پہلے سور اور دوسرے سور کے بیچ میں 40 سال کا وقفہ ہے، اور وہ 40 سال دنیاوی سال نہیں بلکہ اخروی سال ہے، اور اخروی سال کی مقدار جو ہے دنیاوی سال کے اعتبار سے 1 سال دنیا کے 500 سال کے برابر ہے. اور کما قیل، تو پہلے سور سے دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا وقت تھا. پہلا سور حضرت اسلام علیہ السلام پھونکیں گے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، کچھ باقی نہ رہے گا زمین پر، کوئی جاندار کوئی متنفس باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ یہاں تک بعض روایات میں وقت حضرت ملک الموت خود بھی مر جائیں گے، پھر اللہ اپنے خود سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. اس کے بعد جب سب فنا ہو جائیں گے تو صرف اللہ کی ذات ہوگی اور بس. اس وقت اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آپ حکومت کس کی ہے؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے جبابرا فراعنا جو اپنی حکومت کے نشے میں اپنے غرور اور تمکنت کی بنیاد پر بڑی بڑی بولیاں بولتے تھے، کہاں ہے آج؟ اسی طرح سے کوئی حوالہ نہیں آئے گا. تو اللہ فرمائے گا للہ الواحد الفخار، اللہ ہی کی حکومت ہے، وہی واحد ہے، وہی غلبے والا ہے. ہر شے فنا ہو جائے، کل شین حال کے لوجہ ہوں، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. لہذا بعض روایت میں آئے گا کہ کیا حضرت اسلام علیہ السلام خود انتقال کریں گے کہ نہیں کریں گے، موت خود مرے گی کہ نہیں مرے گی، یہ دو قول. لیکن کیونکہ آیت کریمہ میں کلو شئی، یہ موجبہ کلیہ کا سور ایک ہوتا ہے منطق میں، کہ جب یہ بولا جاتا ہے تو اس میں ہر شے داخل ہو جاتی ہے، کوئی بھی متنفس یعنی شے کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے. پہلے جانے شے کہتے کس کو، شے ما سوا اللہ کی ہر چیز کو شے کہا جاتا ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر چیز شے ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے، کل شج حالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، جبری حضرت اسرافیل بھی ہلاک ہو جائیں گے، موت بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے زندہ فرمائے گا، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ایک ایک قبر سے ستر ستر مردے اٹھ کر کے باہر آئیں گے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے نکلیں گے کیا کیفیت ہوگی؟ حضور نے فرمایا بالکل ننگے ننگے ہوں گے، بدن پر ایک کپڑا نہیں ہوگا. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ حجاب اور شرم آئی آپ کو، یا رسول اللہ کسی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہو؟ حضور نے فرمایا کسی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہو. اور عائشہ تم جو پوچھتی ہو میں سمجھ گیا، سنو وہ دن تو اتنا خوفناک دن ہوگا کہ کسی کو اپنی خبر نہیں ہوگی، کسی اور طرف اس کا دماغ کیا جائے گا، ہر شخص اپنی نفسی نفسی میں لگا ہوگا کہ یا اللہ آج کیا ہو جائے گا، اب کیا ہوگا. دنیا کا تو حال یار یہ ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو آدمی ایک امید رکھتا ہے کہ چلو ابھی ہے ختم ہو جائے گا، ایک سال دو سال چار سال ابھی ہے بعد، یہاں نہیں کہیں اور چلے جائیں گے. مگر وہ دن تو ایسا ہوگا کہ پوری یہی زمین ایک ہی ماحول، ایک ہی کیفیت، نہ کوئی سایہ، نہ کہیں کوئی شہر، پوری زمین ہو سکتا ہے، نہ آدمی کہیں چھپ سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، رب کریم کی نگاہوں کے سامنے ہر شخص ہوگا، کہاں جائے. اور ہر شخص کو لگا ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو، ہم نے جو دنیا میں کیا ہے نا، قرآن پاک فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر، کیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین ہر خبر دے، بان ربک اوحى لها، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے زمین کو آرڈر کر رکھا کہ اب بتا تیرے اوپر کس نے کیا کیا کر، جو جس نے جو ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی وہ زمین بتا دے گی، ہم امن یا بل کا لذر سے شرمیا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا زمین کو، یہ وہ ہے کہ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جائے. اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بن بارک صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدی رسول اللہ رب کریم. قرآن مقدس کی تفسیر اور تلاوت میں اگر مجھ سے کوئی استفسار ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، اسے معاف کر. یا اللہ قرآن پاک کے اس درس کو اپنی بارگاہ کرم و فضل میں شرف قبول عطا فرما دے، مالک مولا قرآن پاک کا روحانی فیضان ہمارے دلوں پر جاری فرما دے. یا اللہ قرآن پاک کو دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے مونس و غمگار و غمخار و غم نشین بنا دے. اور یا اللہ کل حشر میں جس وقت نفسی نفسی کا عالم ہو، ساری زمین دھن رہی ہو اور ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہو، یا اللہ اس وقت قرآن پاک کو قائد اور اس کا سایہ ہمارے دلوں پر، ہمارے سروں پر تان کر کے مالک مولا حشر کی اس نفسی نفسی کے عالم ہمارے اوپر احسان فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه سیدنا مولانا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.